اس سے یہ چلا کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. نماز مقصود نہیں ہے, روزہ مقصود نہیں, زکات مقصود نہیں, حج مقصود نہیں. جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں سے کوئی بھی عمل مقصود نہیں. یہ سارے اعمال ذرائع اور وسائل ہیں, مینز ہیں, یہ آبجیکٹو نہیں. آبجیکٹو ایک ہی ہے, اللہ راضی ہو جائے. اگر نماز مقصود ہوتی, زکات مقصود ہوتی, حج مقصود ہوتا, روزے مقصود ہوتے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مقصود ہوتا, تہجد مقصود ہوتی, تو وہ شخص جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی انتقال کر جاتا ہے اسے جنت میں نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ اس کے پاس نہ نماز ہے, نہ روزے ہیں, نہ زکات ہے, نہ حج ہے. وہ شخص جو آج مسلمان ہوتا ہے اور آج ہی مسلمان ہونے کے بعد انتقال کر جاتا ہے, وہ جنت میں اس لیے جاتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس نماز نہیں, روزے نہیں, زکات نہیں, حج نہیں, مگر اللہ کی رضا ہے, اللہ اس سے راضی ہے. کہ میرے بندے نے کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، نفاق کو چھوڑا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے مجھے ناراضگی ہو، اور مجھے ناراض کرنے سے پہلے پہلے میرے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے آیا، اس لیے یہ جنت میں جائے گا. نماز تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے. زکات اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ زکات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے. حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے. اصل مقصود رضائے الہی ہے. ایک شخص پوری زندگی کفر میں گزار دیتا ہے، شرک میں گزار دیتا ہے، نفاق میں گزار دیتا ہے، یا مسلمان ہے معاصی میں اور گناہوں میں گزار دیتا ہے، مگر مرنے سے پہلے پہلے چند لمحات پہلے کفر سے توبہ کر لیتا ہے، شرک سے توبہ کر لیتا ہے، نفاق سے توبہ کر لیتا ہے، یا گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، یہ کامیاب اور یہ جنت میں چلا گیا. اس لیے کہ اللہ نے اسے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس کام میں وہ کامیابی حاصل کر کے جا رہا ہے. اور اس کے برخلاف ایک دوسرا شخص ہے، وہ توحید والی زندگی گزارتا ہے، ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اسلام والی زندگی گزارتا ہے، عبادتوں والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، مگر مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے. وہ چونکہ اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. مقصود رضائے الہی ہے، مقصود اللہ ہے کہ ہم اللہ کو پالیں، اللہ کی رضا کو پالیں. اللہ کے رضا کو پائے، ہم اللہ کو حاصل کر لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ کو ہم پسند کر لیں، اللہ کو اتنا پسند کر لیں، اتنا پسند کر لیں، اتنا پسند کر لیں کہ اللہ کے لیے جس چیز کو بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے ہم اسے قربان کر سکیں. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس کو اور جتنوں کو ناراض کرنا پڑے ہم سب کو ناراض کرنے کے لیے بھی جانا، مگر اللہ کو ناراض نہ بنے. پوری کوشش ہم کریں کہ بیوی بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، مگر کرنچ آ جائے کہ اب تو دو میں سے ایک راضی اور ایک ناراض، بیوی ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو. ماں باپ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ کو بھی، مگر کرنچ آ جائے کہ ماں باپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی آپ کو اللہ ناراض ہو گیا، ماں باپ کو ناراض کرو، اللہ ناراض نہ ہو. پوری دنیا خفا ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ سب سے لڑ کے آیا ہے میرے لیے. تو پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں سے اس سبق کو تازہ کر کے اٹھیں کہ زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے رضائے الہی کے، اور اب سے زندگی اس کوشش میں گزرے گی کہ میں اللہ کا ہو جاؤں اور اللہ میرا ہو جائے. تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی آرزو ہے کہ تیرا ہو جاؤ، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، بس اتنی ہی میری تمنا، اتنی ہی آرزو ہے کہ تیرا ہو جاؤں، بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو اس کے لیے میرے اللہ میرے دل کو بدل دے، اس لیے کہ میرا دل بدلے گا، میرے دل کی صفائی ہوگی تو میں تیرا ہو جاؤں گا. تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ کے ہم ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا. من کان للہ کان اللہ له، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بکریوں کو چرا رہے تھے اور نیند کا غلبہ ہوا، بہت کوشش کی نیند روکنے کی مگر نیند غالب آ ہی گئی اور سو گئی تھوڑی دیر کے لیے. کچھ منٹوں کے بعد، آدھ گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد جب ہوش میں آئے تو ہڑ بڑا کر دیکھنے لگے کہ کہیں بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے. دیکھا کہ بھیڑیا خود بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے، بھیڑیا خود بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے. یہ اللہ، یہ کیا بھیڑیا بکریوں کا دشمن. تو اللہ تعالیٰ شاہ نے مجھے حضرت جبریل کو بھیجا، کہو، کہا کہ کہو میرے موسیٰ کو، اے موسیٰ تو ویسا ہو گیا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، اس لیے میں تیرے لیے ویسا ہو گیا جیسا تو چاہتا ہے. اللہ کو اپنا بنا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنا بنایا ہے اللہ کو، اس کے لیے ہمیں پہلے اللہ کا بننا پڑے گا. ہم اللہ کے ہوتے ہیں تو اللہ ہمارا. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ہم اگرچہ اللہ کے نہیں ہوئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہمارا ہے اور ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو ایک قول کے مطابق واجب دوسرے قول کے مطابق سنت معاف کرا. دونوں صورتوں میں گنہگار اگر بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑتا ہے تو پھر بھی صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ ملتا ہے، ظہر نہیں پڑھتے کھانا ملتا ہے، عصر نہیں پڑھتے چائے ملتی ہے، مغرب نہیں پڑھتے کھانا ملتا ہے، عشاء نہیں پڑھتے میٹھی نیند وہ دے دیتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مناجات میں عرض کرتے تھے کہ یہ میرے اللہ، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار، اس سے بڑھ کر مجھے نسبت اور کیا چاہیے؟ میں ٹورنٹو کا میئر ہو جاؤں، کینیڈا کا وزیر اعظم ہو جاؤں، یہ نسبت کہ ٹورنٹو کا وزیر اعظم، ٹورنٹو کا میئر اور کینیڈا کا پرائم منسٹر، ان کو یہ نسبت. اور دوسری نسبت یہ کہ میں اللہ کا بندہ، تو میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ. اے اللہ تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس کمی اس طرح ہے مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو ہمارے اللہ تعالی شاہ کے حق میں مسلسل کوتاہی کرنے کے باوجود اللہ تعالی شاہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں پوستے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں. مگر اللہ کو اپنا بنانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا. ویسے ہو جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. یہ فرض ہے ہم کریں, یہ واجب ہے ہم کریں. اسی لیے فرض کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتے ہیں ہم کریں تو اس کام کو ہم کریں. یہ واجب ہے, ضرور کرو, ہمیں کرنا چاہیے. یہ سننا بہت کدا ہے, ضرور کرنا چاہیے. یہ حرام ہے, ہمیں بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم بچیں. یہ مکروہ ہے, تحریمی ہے, اللہ کی چاہت ہے, ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ سننا غیر بہت کدا ہے. چھوڑنے سے اللہ ناراض نہیں ہوگا, مگر کرو گا تو خوش بہت ہوگا. بیوی کے لیے چاکلیٹ لے کر نہیں جاؤں گا تو ناراض نہیں ہوگی, مگر لے کر جاؤں گا تو خوش بہت ہوگی. اس لیے لے جانا چاہیے. بیوی کے معاملے میں, دوستوں کے معاملے میں, جنوبی معاملے میں کوئی نہیں سنتا کہ یہ ضروری ہے یا ضروری ہے. اللہ سے ہمارے دو تعلق ہیں, ایک عظمت کا تعلق, ایک محبت کا تعلق. ہر بڑے کے ساتھ یہ دو تعلق ہوتے ہیں, عظمت کا, محبت کا. باپ کے ساتھ عظمت کا تعلق, محبت کا تعلق. ماں کے ساتھ عظمت کا, محبت کا. استاد کے ساتھ عظمت کا, محبت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظمت کا, محبت کا. اللہ کے ساتھ بھی ہمارے دو تعلق, عظمت اور محبت. جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے, واجبات کا اہتمام کرتا ہے, سنن موکدہ کا اہتمام کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے, یعنی اتنا احتیاط کر لیتا ہے کہ پکڑ نہ ہو, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے حق کے عظمت کو ادا کر رہا ہے. اللہ کا حق کے عظمت اسی لیے ہے, اسی لیے ہے. مگر اللہ کا محبت کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں, یہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سنن غیر موکدہ کا اہتمام ہے, جو کہ ضروری نہیں اسے کر رہا ہے. مستحبات کا اہتمام ہے یا نہیں, نوافل کا اہتمام ہے یا نہیں. مکروہ تنزیہ سے اگر نہیں بچا تو گناہ نہیں, مگر اگر بچا تو ثواب ملے گا. سننا غیر موکدہ نہیں پڑھی تو پکڑ نہیں, مگر پڑھے گا تو خوش زیادہ ہوگا اللہ. مستحبات پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا, مگر کرے گا تو خوش ہوگا. تو جب محبت کسی کی دل میں ہو جاتی ہے تو اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر زندگی میں صرف فرائض ہے, صرف واجبات ہیں, صرف سنن موکدہ ہے, صرف حرام سے بچنا ہے, صرف مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے, تو سمجھو کہ اللہ کے ساتھ عظمت کا تعلق تو ہے, محبت کا تعلق نہیں ہے. محبت کے تعلق کی دلیل یہ ہے کہ سنن غیر موکدہ بھی زندگی میں ہو, مستحبات بھی ہو, نوافل بھی ہو, اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کا اہتمام بھی ہو. یہاں مغربی دنیا میں ایک مرض یہ ہے کہ ہر شخص سوال اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ از اٹ نیسسری. کسی اور کے سامنے شاید ذکر نہ کرے, مگر دل دماغ میں از اٹ نیسسری, از اٹ نیسسری, از اٹ امپرمیسیبل. اگر کہے کہ نو اٹ از ناٹ نیسسری, بس ہماری لائف میں سے کچھ نکل جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نو اٹ از پرمیسیبل, بس آگے پھر کوئی کچھ نہیں دیکھتا. یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ نعوذ باللہ ایسا ہے جیسا کہ ہم کسی دشمن کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں, کہ میں بہت کیئرفل زندگی گزار رہی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے انگلی ہماری طرف اڑ جائے. اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ فجر کی دو سنتیں تو پڑھنی ہی پڑے گی, اس لیے کہ نہیں پڑھیں گے تو وہ فجر کی دو فرض پڑھنی ہی پڑے گی, اس لیے کہ نہیں پڑھیں گے تو وہ ڈنڈا گھر ہو جاتا ہے. اللہ زہر سے پہلے چار رکعت سنت موکدہ پڑھنی ہی پڑے گی, نہیں پڑھیں گے تو خوف, فکر, ڈنڈا, سزا, عذاب. چار فرض بھی پڑھنی پڑے گی, دو سنت موکدہ بھی پڑھنی پڑے گی, اور نفل پڑھے بغیر چل دیے, اور نفل پڑھے بغیر چل دیے, اور باہر فوئر میں ایک گھنٹے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزاریں گے, مگر دو منٹ دو رکعت نفل میں نہیں گزار سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ڈنڈا نہیں ہے, خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. میرے بھائی دو رکعت کبھی اللہ کی محبت میں بھی تو پڑھ, کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے اللہ کو مجھ سے محبت. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے گنگوہ کے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, کہ اس سجدے میں جاتے تھے تو بہت طویل سجدہ کرتے تھے اور ذرا بھول بھالے سے تھے. بہت سے بزرگان دین ظاہر میں بھولے بھالے ہوتے ہیں مگر بہت ہوشیار ہوتے ہیں, مگر لوگوں کے سامنے اس طرح رہتے ہیں, کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کر لیتا ہے تو ہنسی مذاق میں ڈال دیتے ہیں. تو لمبا سجدہ کرتے تھے, بہت لمبا. تو مسجدوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظریں بس مخلوق کی طرف رہتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. باہر تو مخلوق کی طرف رہتی ہی ہے مگر خالق کے دربار میں بھی وہ مخلوق ہی کی سپرویژن اور مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. میرے بھائیوں, اپنے عیوب کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں, میرے اندر کیا کمیاں ہیں. دنیا میں کون ہے جس کے اندر کمی نہ ہو؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی نہ ہو. کسی میں زیادہ, کسی میں کم, کسی میں اتنی کم کہ نہ ہونے کے برابر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا مقام بہت اونچا, پھر تابعین, تبع تابعین. اپنے وجود کو دیکھو, اس لیے کہ اللہ کے دربار میں مجھے اپنے بارے میں جواب دینا ہے. آپ کے بارے میں نہیں, آپ کے بارے میں نہیں, آپ کے بارے میں اللہ مجھے اپنے بارے میں پوچھے گا. جب کسی کا داخلہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں تو وہ دائیں بائیں بستر پر جو لیٹا ہوا ہے اس کی کیا بیماری ہے اس کی فکر نہیں کرتا, وہ اپنی فکر کرتا ہے. وہ اسے نہیں پوچھتا رہتا, وہ اسے نہیں دیکھتا رہتا کہ یہ کس ڈسکمفرٹ سے گزر رہا ہے تاکہ آئندہ کل میں ڈاکٹر کو بتا سکوں کہ رات کو اس کی یہ حالت تھی. وہ اپنی حالت کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں, کیا تغیرات آ رہے ہیں تاکہ میں ڈاکٹر کو اچھی طرح کہہ سکوں کہ 24 آور میں یہ چینجز ہیں, مجھے یہ تکلیف بڑھ گئی ہے, یہ تکلیف. اپنی فکر کرتا ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اپنے عیوب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے, بلکہ ہم میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ ہمارے اندر جو عیب ہوتا ہے وہی عیب جب کسی اور میں نظر آتا ہے تو نظر آتا ہے, مگر اس عیب کو کسی اور میں دیکھ کر کے بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اسی عیب میں بھی مبتلا اور اس کی غیبت کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کے جو مختلف طریقے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی میں کوئی عیب نظر آئے تو فوراً محاسبہ کرو گے کہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں, اس لیے کہ دوسروں کا عیب اپنے عیب سے زیادہ جلدی نظر آ جاتا ہے. تو جب کسی کے اندر دیکھو گے اس کے اندر یہ چیز ہے تو فوراً دیکھو گے میرے اندر تو کہیں نہیں. یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے, مگر ہمارے اندر وہی عیب ہوتا ہے جو ہمارے دوست میں, ہمارے ساتھی میں اس کی ہم برائی بیان کرتے ہیں اسی عیب کے ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے. تو لمبا سجدہ کرتے تھے تو مسجد میں دو چار مصلی ایسے تھے جو ان کی غیبت کرتے رہتے تھے کہ یہ سجدے میں جا کر سو جاتا ہے, اسے اونگ آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, اس لیے جلدی سر نہیں اٹھاتا. اس میں سے ایک آدھ شریر تھا, وہ کبھی کبھی انہیں سجدے کی حالت میں لات بھی مارتا تھا اور گراتا تھا. اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے, لات مارتا نالے تو سجدے میں سو رہا ہے, مگر توازو اتنی زیادہ تھی کہ وہ اٹھ کر کہتے تھے کہ ہاں بھائی مجھے اونگ آ گئی تھی, جزاک اللہ کہ تم نے مجھے جگا دیا. لڑتے نہیں تھے اس سے. ان کے تعلق والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ سجدہ کرتے ہیں, نبی سجدہ کرتے ہیں, انہوں کچھ نہیں آتی, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں ہمیں پتا ہے, مگر آپ کرتے کیا ہیں سجدے میں یہ بتاؤ, اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں آپ کہ آدھ گھنٹہ, پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ اٹھتے ہی نہیں آپ سجدے سے. انہوں نے یہ کہا کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اس وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر سر اٹھا دوں گا, مگر جب تیسری مرتبہ فارغ ہوتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا آخری سجدہ ہو, ایک مرتبہ اور کہہ لے. پھر کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، جب چوتھی مرتبہ ختم کرتا ہوں پھر وہی خیال آتا ہے، تو میں پانچویں مرتبہ کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جب پانچویں مرتبہ ختم کرتا ہوں تو پھر وہی خیال آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، بس اسی خیال میں سبحان ربی الاعلی کہتا چلا جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی دیر سجدے میں ہو رہی ہے. حق کی عظمت زندگی میں ہے یا نہیں اس کا اندازہ ہوگا اس بات سے کہ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، اور حق کی محبت ہے یا نہیں زندگی میں اس کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ میں ایکسٹراز کو کر رہا ہوں یا نہیں، ایکسٹراز کو کر رہا ہوں. جو ضروری چیزوں کو کر لیتا ہے، ضروری چیزوں کو صرف، وہ بھی اللہ کا رشاد ہو کی ولایت کو حاصل کر لیتا ہے، مگر وہ کم درجے کا وزن. اور جو ضروری چیزوں کو بھی کرتا ہے، فرائض، واجبات، سنن موکدہ کا اہتمام، حرام سے بچنے کی فکر، مکروہات تحریمیہ سے بچنے کی فکر، اور اس پر مزید سنن غیر موکدہ کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کا اہتمام، ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کا محبوب وہ اعلیٰ درجے کا وزن. میرا بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا دیتا ہوں، محبوب ہو جاتا ہے، میرا بلبڈ ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں ایک مصرہ لکھا ہے کہ لیس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب، تو کسی کا عاشق ہو جائے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ کوئی اور تیرا عاشق ہو جائے. تو عاشق ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ کسی اور میں کمال ہے، تیرا کوئی عاشق ہو جائے تو پھر مانا جائے گا کہ تیرے اندر کوئی کمال ہے. اور احکم الحاکمین عاشق ہو جائے. سورابی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں حتی رشان و فیدا احببتہ، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وہ بسر الذي يبصر بها، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وہ يده التي يبطش بها، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وہ رجله التي يمشي بها، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی آنکھوں کی، اس کے کانوں کی، اس کی زبان کی، اس کے دماغ کی، اس کے ہاتھوں کی، اس کے قدموں کی میں نگرانی کرتا ہوں، وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اور میری بارگاہ میں اتنا مقرب وہ ہو جاتا ہے چونکہ میرا محبوب ہو گیا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور میری پناہ مانگتا ہے کسی چیز سے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. یہ کس کے لیے؟ جو دونوں پیکج کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، ضروری ان حق کی عظمت کو بھی ادا کرتا ہے، حق کی محبت کو. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر نکلی، برتن میں ہوگا، اس ایک برتن میں آگ، ایک برتن میں پانی، حجاز نقاب میں، اور باہر گلی میں گھومنے لگی بسرا کی. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے رابعہ؟ وہ سبق سکھانا چاہتی ہے، کہنے لگی کہ میں نے عابدوں کو اور زاہدوں کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت پانے کے لیے، اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے. میں پانی کو لے کر جا رہی ہوں تاکہ آگ کو بجھا دوں، اور آگ کو لے کر جا رہی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں، تاکہ نہ جنت رہے نہ جہنم. اس کے بعد عابد اور زاہد عبادت کرے تو صرف اللہ کو پانے کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دوسرا کوئی مقصد نہ رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی شانہو کی رضا کو حاصل کرنا یہ مقصود ہے، مقصود ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اور یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ رہے گا کہ جو آسان ہے حکم وہ تو پورا کر لیتے ہیں، جس کی عادت پڑ گئی ہے وہ تو پیدا ہو رہا ہے اور جس کی عادت نہیں یا جو مشکل ہے اس کی طرف توجہ نہیں. تو یہ معاملہ ہوگا, خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی, کہ رحمان بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہوتا, یا تو شیطان راضی ہو گئے, رحمان راضی رہے, رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی, نہیں ایسا نہیں ہوگا. ایسی حالت میں نہ اللہ ملے گا نہ شیطان ملے گا, دونوں میں سے کوئی نہیں, نہ خدا بھی ملا نہ وصال سلم, نہ ادھر بھی رہے نہ ادھر بھی رہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, پورے پورے اللہ کا حکم بس پورا کرو, اللہ کا حکم. ہر چیز قربان ہو سکتی ہے, اللہ کا حکم قربان نہیں ہو سکتا. دیکھو میرے بھائیوں, بار بار ہم بیانات کو سنتے ہیں اور یہی بات بار بار کہی جاتی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. اگر فرق آتا ہے تو بہت گریجولی, پانچ سال کے بعد, دس سال کے بعد ایک آدھ چیز میں تبدیلی آئے گی. جو دین سے دور ہے وہ تو دور ہی ہے, جو دین کے قریب ہے, خواص کا طبقہ, جو اہل علم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, جو مشائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جو دعوت و تبلیغ میں منہمک ہے, یعنی جو خواص کا طبقہ, جس کو دیندار طبقہ کہا جاتا ہے, ان کی زندگیوں میں بھی جو ایک تبدیلی آ رہی ہے وہ آ گئی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. دیندار کہلائے جانے کے باوجود حسد ہے تو 20 سال سے حسد ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. کینا ہے تو 20 سال سے کینا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. کبر اور بڑائی ہے وہ ہے 20 سال سے, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. کسی کی زندگی میں ڈاڑھی آ گئی تو آ گئی, اور جس کی زندگی میں نہیں ہو آئی, کسی کی زندگی میں نمازیں آ گئی آ گئی, اگر زکات نہیں ہو تو نہیں آئے گی. ایک شخص 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, زکات بھی ادا کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, مگر سودی کاروبار میں مبتلا ہے, وہ چیز اسے کھٹکتی نہیں. اللہ سے کیسا تعلق ہے ہمارا, کیسا تعلق کہ ایک ایسے کام میں ہم مشغول رہے سال آ سال تک اور ہمیں کبھی کھٹکے نہیں کہ میں میرے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. یہ نمازیں ہمارے کس کام کی, یہ روزے کس کام کے؟ ایک بزرگ ہاتھ اٹھا رہے تھے تہجد میں پڑھنے کے بعد, کہتے تھے کہ یہ اللہ مجھے جو عذاب دینا چاہیے دے دینا, جو سزا دینا چاہیے دے دینا, مگر تیری ناراضگی کے عذاب سے مجھے بچا دینا, مجھ سے ناراض کبھی مت ہونا, ناراض کبھی مت ہونا. جو گناہ ہماری زندگیوں میں ہے میرے بھائیوں, ان گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے, تو کیا یہ فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں, کہ راضی ہو جائے بیوی سے, ذرا انبن ہماری ہو جائے تو آفس میں پورا دن اسی کے خیال میں ہم رہتے ہیں کہ یار آج ذرا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, بیوی سے مجھے محبت ہے, کیسے میں اسے راضی کروں, جا کر کیا کروں گی جس سے وہ راضی ہو جائے. اور اگر یہ معاملہ ہفتے تک طول پکڑ لے تو پورا ہفتہ ٹینشن کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی رضا مقصود ہے, اور اللہ کے معاملے میں بے فکری اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں. ہم میں سے بہت سارے میرے بھائیوں اپنے بارے میں دیندار ہونے کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں اس دھوکے سے نکلنا چاہیے تاکہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جب آنکھیں کھلے گی تو قبر میں رلنا نہ پڑے, قیامت کے دن رلنا نہ پڑے. اس لیے ہر میرے بھائی سے درخواست ہے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو, تنہائی میں بیٹھو, ایکسرسائز بک رکھو, ایک نوٹ بک رکھو, اور اس میں لکھو کہ میری زندگی میں یہ برائی, میں غیبت کرتا ہوں, لکھو غیبت میری زندگی میں, حسد کرتا ہوں, حسد میری زندگی میں, لکھو اس کو, نمازوں کا اہتمام میں لکھو کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا, داڑھی رکھنا واجب, داڑھی کاٹتا ہوں, شریف داڑھی نہیں ہے, لکھو. جن گناہوں سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں ہم سے, ان کو لکھو, اور لکھ کر اللہ سے پھر مانگنا شروع کر دو, اللہ سے التجا کرنا شروع کر دو, گے اللہ میں تجھے ناراض کرنے والا تیرا دلدار بندہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، شیطان اور نفس میرے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری مدد فرما، مجھے ہمت عطا فرما، سمجھ عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ میں ان سارے گناہوں سے پاک ہو جاؤں اور تجھے راضی کر لوں، تیرا ہو جاؤں، اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، رو اللہ کے ساتھ، رو اللہ کے ساتھ، تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، قیامت کے دن اللہ یہ دیکھیں گے کہ مجھے راضی کر کے آیا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ عالم بنا تھا یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مفتی بنا تھا یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ دعوت و تبلیغ میں ہر سال چلا لگاتا تھا یا نہیں، چار مہینے اس نے زندگی میں لگائے تھے یا نہیں، یہ کسی شیخ سے بیعت ہوا تھا یا نہیں، اپنے شیخ کی صحبت میں جاتا تھا یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے، نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں، روزے رکھتا تھا یا نہیں، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا ہی جائے گا کہ ایسے کام کر کے آیا ہے یا نہیں جن سے میں راضی ہوتا، مجھے راضی کر کے آیا ہے، یہ جتنی محنتیں ہیں، خانقاہی محنتیں، مدارس کی محنتیں، تصنیف و تالیف کی محنتیں، دعوت و تبلیغ کی محنتیں، یہ واعظ و نصیحت کی، بیانات کی، یہ کانفرنس سیمینار اور اجتماعات، یہ جتنی بھی محنتیں ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ جائے، یہ فکر آ جائے، اور اس فکر کے آنے کے نتیجے میں تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنن موکدہ کو اپنی زندگی میں لے آئے، تمام حرام، تمام مکروہات تحریمیہ سے بچنے والے بن جائے، اور زیادہ سے زیادہ سنن غیر موکدہ مستحبات نوافل کو کرنے والے بن جائے، اور زیادہ سے زیادہ مکروہات تنزیہیہ سے بچنے والے بنے، اس لیے کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، یہ چیزیں مقصود نہیں ہے، بس وسائل ہیں، جیسے ہوائی جہاز اور ایروپلین مقصود نہیں وسیلہ ہے، ٹورنٹو پہنچ گئے، منزل پر پہنچ گئے اور اسی میں بیٹھے رہے، اسی میں بیٹھے رہے اور ٹورنٹو میں اتر ہی نہیں رہے، مقصود تو ٹورنٹو ہے، اب تین دن اس ہوائی جہاز سے بیٹھ کے کیا کریں گے، پوری دنیا بھی حقوق گئی کہ وسیلے کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، ہم دعوت تبلیغ کو پکڑ کے رکھیں، ہم خانقاہ کو پکڑ کے رکھیں، ہم مدرسے کو پکڑے، وسیلے ہی میں منہمک ہے، اور نتیجہ اس کا نکل رہا ہے یا اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا دیکھیں گے، آبجیکٹو کا دیکھیں گے کہ ان محنتوں کے ذریعے پورا دین میری زندگی میں آ رہا ہے یا نہیں، کوئی چینجز آ رہے ہیں یا نہیں، میرے ظاہر میں کوئی فرق آ رہا ہے یا نہیں، میرے باطن میں کوئی فرق آ رہا ہے یا نہیں، ہم دیکھیں گے، اس ساری محنتیں میں جو قیامت کے دن بیکار ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اسی دنیا میں تم خود اپنا حساب کیا کرو، دکاندار کیا کرتا ہے روزانہ دیکھتا ہے کہ انکم کتنا ہوا، ہفتے میں دیکھتا ہے کہ انکم کتنا ہوا، انکم اور ایکسپینڈیچر کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہمیں آخرت کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج میں نے گناہ کتنے کیے اور اچھے کام کتنے کیے، آج میں پروفٹ میں رہا یا لاس میں رہا، یہ یوں ہی ہم اسیوم کرتے رہیں گے چلے میں پروفٹ ہی میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ شیطان ہمیں ہمیشہ پروفٹ ہی دکھاتا ہے، لاس نہیں دکھاتا، پروفٹ ہی دکھاتا ہے، ہماری زندگیوں کے اچھے پہلو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہے اور برے پہلو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں اپنی زندگی کے اچھے پہلو نظر آتے ہیں دوسروں کے برے، اور دوسروں میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری برائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، ہماری اپنی اچھائیاں ہی نظر آتی ہے، حالانکہ اگر ہم ہماری زندگیوں پر ذرا غور کریں تو ہمیں ہماری ذات سے برا دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں مفتی صاحب کو دیکھتا ہوں کتنے گھنٹوں کے لیے، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ان کے مجھے نظر آتے ہیں، میں یہاں آیا کرم تو
آنے کے بعد مولانا عبد الصمد صاحب کو دیکھا کتنی دیر کے لیے میں نے دیکھا, مفتی آخر صاحب کو دیکھا کتنی دیر کے لیے میں نے ان کو دیکھا, دو گھنٹے کے لیے, چوبیس گھنٹے کے لیے, اڑتالیس گھنٹے کے لیے. اگر مجھے ان میں تین ایک نظر آ رہے ہیں اڑتالیس گھنٹے میں, تو میری تو اپنی زندگی ڈے اینڈ نائٹ پورا سر میرے سامنے ہے, تو 48 گھنٹے میں ان میں اگر مجھے تین عیب نظر آئے تو کیا مجھے اپنے سینکڑوں عیب نظر نہیں آنے چاہیے؟ میری پرائیویٹ لائف میرے سامنے, میری پبلک لائف میرے سامنے, میرا ظاہر میرے سامنے, میرا باطن میرے سامنے. میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مجھ سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں بہت گنہگار ہوں, میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہیں آپ کا جلسہ خراب نہ ہو جائے, اور اندر میں یہ سوچتا رہوں کہ میری ان جملوں سے ٹورنٹو والے بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار دیکھو نہ توازو کتنی ہے. آپ کے سامنے صرف میرا ظاہر ہے, میرے سامنے میرا ظاہر بھی ہے, میرا باطن بھی ہے. اگر ہم ہمارے اپنے وجود کو دیکھنے والے میرے بھائی بن جائے تو ہماری نظر میں ہماری ذات سے برا کوئی نہیں ہوگا, اور جب دل دماغ یہ قبول کر لیتا ہے کہ میں مفتی آدم صاحب سے بھی برا, عبدالحق بھائی سے بھی برا, مولانا عبدالصمد صاحب سے بھی برا, شعیب بھائی سے بھی برا, مولانا عمر فاروق صاحب سے بھی برا, ابراہیم بھائی سے, احمد بھائی سے, اسماعیل بھائی سے, سب سے میں برا, جب یہ ذہن بن جائے گا ہمارا تو ہر ایک کو میری احترام اور محبت کی نظر سے دیکھنے لگے گا. مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے, تو ہر شخص ہماری نظر میں حقیر اور ہماری ذات سب سے افضل ہمیں نظر آتی ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کہا تھا, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں, اللہ مجھے توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں اپنے عیوب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرماوے, عیوب کو. اور محاسبہ کرو, بار بار محاسبہ کرو, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. دیکھو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا, کیا پایا ہے کیا کھویا ہے, اس سے پہلے خود حساب کرو روزانہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی, ان کے بارے میں نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان سے سنا کہ ہمارے ابا جی بستر پر رات کو سونے سے پہلے اپنے پیر لٹکا کر بیٹھتے تھے, گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی, آنکھیں بند, اور ہم سنتے تھے کہ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم نے پوچھا نہیں تھا یہ روزانہ, تو کہا کہ میں اپنے چوبیس گھنٹے کا حساب کرتا, چوبیس گھنٹے کا حساب, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا شیخ, چوبیس گھنٹے کا حساب, اور مجھے میری زندگی میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو میں اسی وقت اللہ سے توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, معاف کر دے. اور جب مجھے کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو میں دل کو سمجھاتا ہوں کہ اچھائی کرنے کے قابل جو تو ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے, اس کی تعریف کر. تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے کام ہو رہے ہیں وہ بیکار ہیں اس لیے چھوڑ دو, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی فکر نہیں کی تو یہ سارے کام قیامت کے دن بیکار ہو سکتے ہیں, اگر اللہ کو راضی کیے بغیر گئے تو. اس وقت تو جتنے کام ہم کر رہے ہیں انہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس میں لگے رہنا چاہیے, چاہے زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. اس لیے کہ جو ایک دو چھوٹے چھوٹے کام ہم کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان دو کاموں کی نورانیت ہمارے پورے دن پر آنے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے جو دارو کو تبلیغ میں لگا ہوا ہے وہ لگا رہے گا, لگا رہے اصول کے مطابق کام کرتا رہے, خانقاہوں میں تعلقات قائم کرو, مشاہد کی سر اپنی اصلاح کراؤ, اس میں بھی محنت کرو, مدارس میں, امامت میں, جن بھی کاموں میں وہ کرتے رہو جو نوافل ہو رہے ہیں, مستحبات ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کی زندگی میں ایک فرض چھوٹ رہا ہے تو یہ نفل کسی کام کا نہیں چھوڑ دو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نفل جاری رہے, اور اس نفل سے زیادہ اہم وہ فرض ہے, تو نفل کے جاری رہتے ہوئے اس فرض کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اس فرض کے بغیر یہ نفل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا, مگر اس نفل کے ساتھ وہ فرض آ جائے اور فرض کے ساتھ یہ نفل جڑ جائے, تو فرض کے ساتھ جب نفل جڑ جاتا ہے تو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. جب اللہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. مسلمان پوری دنیا میں پریشانی کے شکار ہیں, ملک کے ملک, اور مسلمان اجتماعی حیثیت سے بھی پریشانی کے شکار ہے اور انفرادی حیثیت سے بھی پریشانی کے شکار ہے. ملکوں کو دیکھیے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے, ٹیونس میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا, جس مسلم ملک کو آپ لے لیں وہاں ٹرموئل ہے, وہاں کیوس ہے, وہاں پریشانیاں ہیں. اور پھر جہاں کہیں ہم کلیکٹیولی رہتے ہیں, یہ مدینہ مسجد یہاں ایک ہمارا کلیکٹیونس ہے, مسجد دار السلام ایک کلیکٹیونس ہے, ہماری اسلامی دعوی اکیڈمی ایک کلیکٹیونس ہے, لیسٹر ٹورنٹو لندن لیبر کی کسی بھی جگہ پر لوگ آپس میں لڑ لڑ کر کے پریشان ہیں, ایک دوسرے کی ترقی نہیں دیکھی جا سکتی, ایک دوسرے کا میل جو دل میں آ جاتا ہے اس میل کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی کی بھلائی چاہ نہیں سکتے, کسی کے لیے بھلائی کرنا ہے تو بہت, کسی کی بھلائی ہم چاہ نہیں سکتے, کسی کی بھلائی ہم چاہ نہیں سکتے. اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ زخمیوں میں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, میں نے کہا کچھ چاہیے, کہا کہ پانی کا مشکیزہ اس کے منہ تک لے گیا, تو وہ جو سپاہی تھے وہ کسی اور صحابی کو جو زخمی ہوا تھا اسے کھینچ کر لے آئے, یہ سب مریضوں کی صف تھی, اور اسے لے لیا اور اس نے یہ کہنا شروع کیا پانی, تو کہا کہ میرا چچا زاد بھائی مرتے جان کنی کے عالم میں آنکھوں سے مجھے اشارہ کرتا ہے کہ بھائی اس کو بلاؤ. اس کے پاس چلا گیا تو تیسرے کو لایا گیا, اس نے کہا پانی, دوسرے نے کہا کہ اس کو دے دو, چھٹے تک پہنچا, چھٹے کو پانی پلانے ہی والا تھا کہ ساتوں آ گیا تو اشارہ دیا کہ اس کو پلاؤ. یعنی ہر شخص پیاسا ہے, جان کنی کا آدم موت کے وقت, مگر وہ دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے, نہیں اس کو دے دو. کہا کہ ساتویں کے پاس گیا تو اس کی روح نکل چکی تھی, جلدی جلدی چھٹے کے پاس آیا اس کی روح بھی نکل چکی تھی, پانچویں کے پاس آیا روح نکل چکی تھی, چوتھے کے پاس آیا, تیسرے کے پاس آیا, دوسرے کے پاس آیا, پہلے کے پاس آیا, ہر شخص اپنے بھائی کو پانی پلانے کی خاطر پیاسا تڑپتا دنیا سے گیا, مگر یہ گوارا نہیں ہو سکا کہ میرا بھائی تکلیف میں ہو اور میرا حق حاصل کروں. اور اب ہمارا حق کیا ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنون باقی نہیں ہے, صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. ان لوگوں میں چونکہ ان کے دل بہت صاف ستھرے تھے, فرگیٹ وہ دل پر اثر ہی نہیں کرتا تھا. حضرت معروف کر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ سمندر کے ساحل پہ چل رہے ہیں اور دیکھا کہ کچھ عیاش قسم کے لوگ کشتیوں میں سوار ہیں, شراب پی رہے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں, اور ان کی نظر مولویوں پہ پڑ گئی. اب شریر مالدار گھرانے کے نوجوان, غیر تربیت یافتہ نوجوانوں, اور ان کی نظر پڑ جاوے ڈائری والوں پر, کرتے والوں پر, انہوں نے فکرے کسنا شروع کیا. تو جو مریضین تھے انہیں تکلیف ہوئی کہ حضرت آپ کی مستحی کر رہے ہیں, یہ تو بدعا کے قابل ہے, بدعا کیجیے ان کے لیے, حضرت نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں, بس دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہیے. ہاتھ اٹھائے, حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ, اے اللہ, یہ بیچارے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مزے میں ہیں, اس وقت شراب پی رہے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, موسیقی سن رہے ہیں, ہم مولویوں کو ستا رہے ہیں, ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مزے میں ہیں. اے اللہ, تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما کر آخرت کا صحیح مزہ عطا فرما دے. اور رنجیدہ نہیں ہوئے, فکر کہ آخرت کی ابدی. ایک بزرگ سمندر کے ساحل پہ چل رہے تھے اور انہوں نے دیکھا ایک بچھو ڈوب رہا ہے, تو انہوں نے یوں اندر ہاتھ ڈالا اور پانی سے اسے نکالا. اب بچھو کی فطر ذرا وہ ہوش میں آیا, پانی سے باہر نکل کر اس نے ڈنگ مارا. اب ڈنگ مارا تو جھاڑ دیا انہوں نے, پھر وہ پانی میں گرا, دیکھا کہ ڈوب رہا ہے, پھر ہاتھ ڈالا اور پھر نکالا, دوسری مرتبہ پھر ڈنگ مارا, پھر جھاڑ دیا. جب تیسری مرتبہ اسے نکالنے گئے تو مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسے بچا رہے ہیں یا آپ کی جان لے رہا ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو, اس کی فطرت نے ڈنگ مارنا ہے, یہ مرتے مرتے اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو ایک مسلمان کی فطرت یہ ہے کہ دوسروں کو بچاتا ہے. میں سمندر پر صحیح ساحل پر صحیح تعلیم کھڑا ہوں, کیا میں اپنی فطرت کو بھول جاؤں؟ یہ مرتے مرتے جانور ہو کر اپنی فطرت کو نہیں بھول رہا ہے, تو میں مومن ہو کر اپنی فطرت کو چھوڑ دوں؟ جذبہ کر ان کو لینے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا دینے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے توفیق عطا فرمائے. تو بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے مقصود یہ بناؤ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی پورے دین پر عمل کرنے سے, پورے دین. ہم بار بار سنتے ہیں ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی, اللہ تعالیٰ کی برکتیں عطا فرماوے, غذائی خیر دے, محنتیں ان کی جتنی ہو رہی ہے اس میں اور برکت عطا فرماوے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہماری آپ کی پوری انسانیت کی دنیا کی آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. یہاں تک تو بالکل ٹھیک, مگر آگے ہم علم کی طلب نہیں کرتے اور دین کی آگے کو نہیں سمجھتے. دین میں اللہ نے رکھی ہے, دین میں, کس دین میں؟ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے, اس میں عقائد کے ساتھ معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہیں, حسن اخلاق بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, اور یہ سارے مذاکرے بھی ہوتے ہیں. یہ ہماری سستی ہے, یہ دعوت تبلیغ کی کوئی کمزوری نہیں, یہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے لیے لائے ہے, امن ہمارے ترقی کے لیے بنایا ہے, اس میں کوئی کمزوری ہمارے اندر ہے. خلقہ ہوئی ان سب چیزوں پر زور دیا جاتا ہے, خلقاؤں میں کوئی قصور نہیں ہے, مشاہد میں کوئی قصور نہیں, مدارس میں ساری چیزیں 6 سال میں پڑھائی جاتی ہیں, مدارس میں کوئی قصور نہیں, وہاں کے سسٹم میں کوئی کمزوری ہمارے اندر ہے. کہ ان چیزوں کو سیکھ کر ہم اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں. اور میرے بھائیو, اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا, ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے میں بہت درد دل کے ساتھ, دل کی گہرائی سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنی ذات سے پہلے مخاطب ہوں, اس کے بعد آپ حضرات سے, کہ آج سے مقصد یہ بناؤ کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عبادت مقصد نہ, عبادت نہیں, یہ ذہن سے اس لیے کہ ہو کیا رہا ہے, ایک طرف عبادت ہو رہی ہے دوسری طرف گناہ بھی, تو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آج سے ٹائٹل یہ بناؤ, موٹو یہ بناؤ, آبجیکٹو یہ بناؤ اپنے ذہن میں کہ مجھے آج سے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو, اور اگر اللہ ناراض ہوگا تو فوراً اسے توبہ کر کے راضی کر لوں گا. تو اللہ ناراض کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی اللہ آپ ناراض نہیں ہوگا. میں ہر حرام سے بچوں گا, ہر مکروہ تحریمی سے بچوں گا, ہر فرض کو بجا لاؤں گا, ہر واجب کو بجا لاؤں گا, ہر سنت موکلہ کو بجا لاؤں گا. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اللہ ناراض ہو گئے تو میں توبہ کے ذریعے سوری کہہ کر پھر اللہ کو راضی کر دوں گا. تو گناہوں سے بچنا, اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا, اسے تقویٰ کہتے ہیں. اور اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اسے راضی کرنا, اسے توبہ کہتے ہیں. تقویٰ توبہ, تقویٰ توبہ, تقویٰ توبہ, تقویٰ توبہ, تقویٰ توبہ. تقویٰ ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہے. گناہ ہو گیا, تقویٰ ٹوٹ گیا, اب اللہ ہم سے ناراض تو تعلق ہمارا ٹوٹ گیا. اب اسے جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرو. توبہ کرو گے تو پھر وہ تقویٰ پر آ جاؤ گے اور اللہ سے محبت کا تعلق جڑ جائے گا. چاہے آپ کو 1,00,000 مرتبہ کرنا پڑے, 1,10,00,000 مرتبہ کرنا پڑے, 1 دن میں 1,000 مرتبہ کرنا پڑے, اللہ نے جب یہ توبہ کی دولت مفت میں دی ہے، اور دولت بھی ایسی کہ اس کے لیے حرم شریف میں جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، مسلے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی جا رہا ہے بس میں بیٹھ کر کام پہ وہاں سیٹ پر بھی بیٹھے بیٹھے کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے کھلا گنا نہیں کیا ہے، تو بات کر رہا ہوں آج کے بعد کوئی گنا نہیں. کیسی دولت جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، عاشق ہے بندہ کی، عاشق ہے بندہ چاہتے ہیں، اگر ہم سے ایک مرتبہ کوشش کی توبہ ٹوٹ گئی، پھر کوشش کی توبہ ٹوٹ گئی، پھر کوشش کی توبہ ٹوٹ گئی، ٹوٹتی رہے، مگر ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے، کوشش ہماری جاری رہے گی. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. اللہ سے تعلق کو قائم رکھو. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب سے ہم یہاں سے عزم لے کر اٹھیں اور یہ پیغام دور دور تک پہنچاؤ، کہ ذہن میں یہ مقصد بناؤ کہ میری زندگی میں ایسا کوئی کام اب نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اوور نائٹ چینج تو آنا چاہیے، مگر میں اس میں تھوڑی نرمی پیدا کر دیتا ہوں کہ اوور نائٹ نہیں، تو کم سے کم لسٹ بناؤ کہ اللہ اس کام سے ناراض ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے. فلم دیکھنے کی عادت سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، میوزک سننے کی عادت سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، غیبت سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، حسد سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، ان سب چیزوں سے مجھے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے. پھر ایک ایک کر کے اس میں جو سب سے آسان ہے، ٹارگیٹ بناؤ کہ مہینے میں ایک چیز اس میں سے نکل جانی چاہیے، تو ٹارگیٹ بناؤ کہ اس میں سے سب سے ایزی کون سی ہے. تو میرے بھائی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لسٹ بنا کر کے دیکھیے، 50% چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے اور اس کو چھوڑنے میں کیا تکلیف ہے، میں ان کاموں کو کیوں کر رہا تھا اب تک. 50% سے زیادہ ایسی چیزیں ہوں گی، باقی جو 50% سے کم چیزیں رہ جائیں گی ان پر آپ غور کریں گے، تھوڑی محنت کریں گے تو ایک ایک کر کے ہر مہینے کم ہوتی چلی جائے گی. دو یا تین یا چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوڑنے کی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ بھی آپ علماء سے، مشائخ سے اپنا رابطہ قائم کر کے ان کی رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی نجات ہو جائے گی. اور اگر کچھ نہیں ہوا تو قیامت کے دن اللہ کو ایسا تو کہہ سکیں گے کہ اللہ کوشش کر کے آیا، کوشش کر کے، اتنا تو کہہ سکیں گے. تو گناہوں سے بچنا ہے آج سے، اللہ کو ناراض بالکل نہیں کرنا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو توبہ کے ذریعے سے فوراً راضی کر لینا ہے، برے ماحول سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے، بری جگہوں سے بچنا ہے، اور اچھے ماحول میں بیٹھنا ہے، اچھی جگہوں میں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اچھے کاموں میں اپنے اوقات کو خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ مجھے آپ کا بھائی تو بھی بتا محمد والا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعز نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زينا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نقدر حبهما كما ربيان صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا يا ارحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ امانك وعمل فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، گناہوں میں تیری نافرمانی میں زندگی گزری ہے، الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اس وقت بڑی ندامت ہو رہی ہے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، یہ تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں، تیری ہی نعمتیں کھاتے رہے، الہ العالمین تیری ہی نافرمانی کرتے رہے،
تیرے دشمن شیطان کی اطاعت کی فرما برداری کرتے رہے. یا رب العالمین پچھلے تمام گناہوں سے ندامت کے ساتھ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا عزم کرتے ہیں. یا رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی توبہ کو قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے, اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما لے. اور الہ العالمین آئندہ اس توبہ کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرما دے. الہ العالمین تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اپنی رضامندی ہمیں عطا فرما. اور الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین فرائض واجبات سنن مؤکدہ کا اہتمام کرنے والا بنا دے. مزید الہ العالمین سنن غیر مؤکدہ مستحبات و نوافل کی بھی محبت عطا فرما. الہ العالمین حرام سے مکروہات تحریمیہ سے ہر حال میں بچنے والا بنا دے. اور الہ العالمین مزید فضل فرما کر مکروہات تنزیہیہ سے بھی دور رہنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب فرما, ہمدردی نصیب فرما. ہمارے دلوں سے الہ العالمین نفرت کو ختم فرما. الہ العالمین کینے کو ختم فرما, بغض کو ختم فرما, حسد کو ختم فرما. الہ العالمین کبر کو ختم فرما, عجب کو ختم فرما. الہ العالمین اپنے ظاہر ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما, ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا. الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما, فکر آخرت نصیب فرما, فکر آخرت نصیب فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین زندوں کو توفیق عطا فرما, مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو قبول فرما لے. الہ العالمین میں نے بھی اس وقت بیٹھ کر جو ارادے کیے ہیں, میرے ان سب دوستوں نے ارادے کیے ہیں, الہ العالمین ان سب ارادوں کی پختگی نصیب فرما, آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین ہمیں دائمی رضا نصیب فرما, اعلیٰ درجے کی رضا نصیب فرما, دائمی ولایت نصیب فرما, اعلیٰ درجے کی ولایت نصیب فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے. یا رب العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شروع سے بنا عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.